الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم سورة الحج کا آغاز کر رہے ہیں اس کے متعلق اختلاف ہے مفسرین کے ہاں کہ آیا یہ مکی سورت ہے کہ مدنی سورت اس کی وجہ کی بڑی منفرد مزاج کی صورت ہے اس کو برزخی مزاج کی صورت کہا جا سکتا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان جو پردہ اسے برزخ کہا جاتا ہے تو مکی دور اور مدنی دور دونوں کی جو صورتیں ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں ان دونوں کے مضامین جو ہیں جمع ہو کر اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں اس اعتبار سے اس کو برزخی مزاج کی صورت کہا جا سکتا ہے اور اسی بنیاد پر مفسرین کا پھر اختلاف ہمیں ملتا ہے کہ آیا اس کو مکی مانا جائے یا مدنی مانا جائے پھر بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی کچھ آیات ہیں جو سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی تو وہ تو اول برزخ کا معاملہ ہوا نہ مکہ نہ مدینہ درمیان میں سفر میں نازل ہوئی تو وہ اور برزخی نوعیت کی آیات ہو جائیں گی تو دونوں مضامین مکی صورتوں کے بھی مدنی صورتوں کے بھی صورت میں ہمیں ملتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ توحید اور آخرت کا بیان ہے اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں خاص طور پر اس صورت کے آخری رکوع میں اور مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں آیات کی تقسیم بآسانی ہم کر سکتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک آخرت کا بیان ہے پھر آیت نمبر 25 سے لے کے 37 تک حج اور قربانی کا ذکر ہے آیت نمبر 38 سے لے کے 41 تک قتال کی اجازت اور اس کی حکمت کا بیان ہے آیت نمبر 42 سے لے کے 72 تک مشرکین سے گفتگو ہے اور سابقہ قوموں کی تباہی کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور آیت نمبر 73 سے 78 جو اس سورت کا آخری رکوع ہے اس میں قرآن کی دعوت ایمان اور قرآن کی دعوت عمل کا جامعیت کے ساتھ ذکر انشاءاللہ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو پہلا رکوع ہے اس میں قیامت کے منظر کو بھی بیان کیا گیا اور تخلیق انسانی کے مراحل کو بڑی باریک بینی کے ساتھ قرآن نے بیان کیا اور منکرین کا بھی ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اس کی نافرمانی سے بچو ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے زلزلہ کچھ تو آتے ہیں ہماری زمین پر لیکن وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا واذا الارض مدت زمین کھینچ دی جائے گی سورہ شقاق میں سورہ فجر میں دکت الارض دکن دکا کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اندازہ لگائیے کہ زمین کی جو رفتار ہے وہ 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس رفتار سے اگر جا رہی ہو اور اس پہ زلزلہ آئے تو کس قدر ہولناک کیفیت ہوگی ایز اے ہول پوری زمین پر یہ چھوٹے موٹے آتے جھٹکے ہیں اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے لیکن زلزلہ کا ساعہ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم بہت بڑی عظیم بات ہے کیا کیفیت ہوگی اس وقت فرمایا یوم ترونھا تذھل کل مرضعات عما ارضعت جسے تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی ہے اسے بھول جائے گی وَتَدْعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ہر پریگننٹ حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وہ نشے میں نہیں ہوں گے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے جس وقت اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے لیکن وہ بھی بھول جائے گی اس ایک حاملہ اپنے حمل میں موجود بچے کی کس طرح حفاظت کرتی ہے اپنی جان جھونکوں میں ڈال دیتی ہے لیکن وہ بھی بھول جائے گی انسان بدہوش ہو جائیں گے وہ انسان کے جو بڑا خیال رکھتا ہے اپنی ضروریات کا اس لیے کہ ولکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے ہاں احادیث میں کہ اہل ایمان کو سکون کی موت عطا کر دی جائے گی اس ہولناکی کے آنے سے پہلے پہلے یہ نافرمانوں پر یہ جو ہے مسائل آئیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر ان کے جھگڑتے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور ہر سرکش شیطان کی وہ پیروی کرتے ہیں کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّى اس کی نسبت یعنی شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوستی کرے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا تو کچھ لوگ ہیں جو بغیر ان کے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے نہ دین کا علم ہے اپنی من چاہی آرا پیش کرتے ہیں ہر مسئلے میں کبھی الفاظ ان کے ہوتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے اجتہاد ہونا چاہیے اجتہاد ہونا چاہیے یہ تو 1400 برس تک مولویوں کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو ہم تمہیں سمجھائیں گے، یہ مسئلہ ایسے نہیں اور ایسے ہے، 1400 برس تک کسی نے تحقیق نہیں کی، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں آج کل کے کنورٹڈ قوموں میں پڑھے لکھے دانشور، جو من چاہی آرا پیش کرنا چاہتے ہیں دین کی، جس کی وجہ سے کنفیوز بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اور دین سے دور بھی کرنا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، یہ ان کے متعلق کے بغیر ان کے جھگڑا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں شیطان کی، یہ بھی شیطان کا منصوبہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں ان کو الجھا کر جو ہے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ ایک تو ویسے لوگوں کی نالج نہ ہو، ایسے ایسے مسائل سیٹلائٹ چینل پر ٹیلی ویژن پہ لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ رہا سا بھی ایمان کا اثاثہ وہ ہاتھ سے چلا جائے، کنفیوز کر دو دین کے متعلق، یہ بھی شیطانی ایجنڈا ہے جس پر آج میڈیا کے ذریعے سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد قیامت ہی کا ذکر ہے، لیکن اس کے حوالے سے تخلیق انسانی کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا اور اس کے مراحل کو بڑی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈسکس کیا، اور ایمبریولوجی کے حوالے سے بڑے بڑے حقائق ہیں جو 1400 برس پہلے قرآن نے اس مقام پر بیان فرمائے۔ فرمائے کہ یا ایها الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے یعنی قیامت، فإنا خلقناکم من تراب، تو یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفة پھر نطفے سے، ثم من علقة پھر علقہ سے، ثم من مضغة پھر گوشت کی بوٹی، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، مشکل بھی ہے اور غیر مشکل بھی، اس کی صورت گری نقش و نگار کمپلیٹ بھی ہے اور انکمپلیٹ بھی، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، مراد اپنی قدرت، بنقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، اور ہم ماؤں کے رحم میں جو چاہتے ہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں۔ آیت آگے مزید ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی باریک بینی سے قرآن نے تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان کیا۔ یہ ان آیات میں سے ایک آیت کہ جس کو بہت بڑا ایک اتھارٹی ہم کہیں گے ڈاکٹر کیت مور کو، اور کینیڈا کے اندر ٹورنٹو یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے اندر وہ شخص چیئرمین بھی، اور جب اس کے سامنے کچھ عرب اسٹوڈینٹس نے قرآن کی آیات رکھی تو وہ دنگ رہ گیا ہے کہ 1400 برس پہلے مائکروسکوپ بھی انسان کے پاس نہیں تھا، کیسے اتنی باریک بینی کے ساتھ کوئی یہ باتیں اتنے اسٹیجز قرآن جو ہے اتنے اسٹیجز تخلیق انسانی کے مراحل کا بیان کر دے، کوئی حیران رہ گیا وہ شخص۔ اور یہ جو علقہ ہے، ہمارے جو گزشتہ مترجمین ہیں وہ ترجمہ کرتے رہے جمع ہوا خون، لیکن اب تحقیق نے ہمیں بتا دیا وہ جمع ہوا خون نہیں، علقہ، علق، معلق، لٹکنا، لٹکنے کا مفہوم ہے اس کے اندر، کنج کرنا کسی چیز پر، اس کو بھی سمجھا ڈاکٹر کیت مور نے، اس سے وضاحت پھر اس کی، اور وہ دنگ رہ گیا قرآن نے اس کیسے استعمال کیا۔ اس نے پھر مائکروسکوپ کے ذریعے سے پھر رحم کا کسی کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور پھر اس نے بتایا کہ ہاں یہ جو ایمبریو ہوتا ہے، یہ یوٹرس میں جو دیوار ہوتی ہے رحم مادر کی، اس پہ جا کے لٹک جاتا ہے، جونک ہم کہتے ہیں اردو میں، انگریزی میں لیچ کہا جاتا ہے، جیسے لیچ لٹک جاتی، جونک لٹکتی ہے انسان کی کھال پر چپک کر اور پھر سک کرتی ہے بلڈ کو اندر سے، ایسے یہ ایمبریو جو نطفے کا ایک معمولی سا حصہ ہے، وہ رحم مادر میں یوٹرس میں اس کی دیوار پر جا کے لٹک جاتا ہے اور پھر وہ اپنی غذا وہاں سے لینا شروع کرتا ہے، اس کو قرآن علاقہ کہہ رہا ہے۔ دنگ رہ گیا وہ شخص، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو چیز آج میں سمجھ رہا ہوں، اور وہ شخص اتھارٹی مانا جاتا ہے، لیکن نوٹ کیجئے گا، ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے اس نے بک لکھی 1982 میں، سنگل بک، ایک بک بائی سنگل اسکالر جو پوری ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ سیل ہوئی، یہی کتاب دا ڈیولپنگ ہیومن 1982 میں اسے لکھی، لیکن کب لکھی؟ جب یہ آیات قرآنی اس کے سامنے آ چکی، وہ دنگ رہ گیا۔ یہ ہے قرآن، اللہ کی نشانیوں سے بھرا ہوا قرآن، ہر دور کے اعلیٰ ترین سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے انسان کو بھی اپیل کرنے والا قرآن، وہ دنگ رہ گیا اس پر۔ مزید دیکھیے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی، مخلقہ کیوں غیر مخلقہ، جس کی صورت مشکل بھی ہوتی ہے، کمپلیٹ بھی ہوتی ہے اور غیر مشکل بھی۔ ہمارے قدیم ادوار میں یہ سمجھا گیا کہ بعض اوقات حمل ضائع بھی ہو جاتا ہے تو بچے کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی اور وہ مر گیا، حمل ضائع ہو جاتا تو معلوم ہو جاتا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن سائنس اس کو اور الیبوریٹ کیا کہ یہ ایک بچے کی تخلیق جب ہو رہی ہوتی ہے رحم مادر میں، تو مختلف اعضاء مختلف اسٹیجز پر مکمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو 24واں ہفتہ ہوتا ہے اس فیٹس کا، جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے، فیٹس کہتے ہیں اسے، 24ویں ہفتے میں اس کی سماعت کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے، اور 28ویں ہفتے میں اس کی بصارت دیکھنے کی صلاحیت مکمل ہوتی ہے، قابل ہو جاتا ہے اس کے، تو سماعت 24ویں ہفتے میں اس کو مکمل کہیں گے، اور ابھی بصارت نامکمل ہے، غیر مشکل ہے، اور 28ویں ہفتے میں بصارت اس کی مکمل ہو جائے گی تو وہ بھی مشکل میں آ جائے گا، کمپلیٹ میں آ جائے گا۔ بہترین الفاظ قرآن نے استعمال کی۔ مزید نوٹ کیجئے، سماعت پہلے 24ویں ہفتہ اور بصارت بعد میں 28ویں ہفتہ۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، جہاں ان دونوں باتوں کا قرآن نے ذکر کیا، سماعت پہلے ہے، بصارت بعد میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، ان السمع والبصر، سماعت پہلے۔ سورہ الدہر، انا ہدینا سمیعا بصیرا، سورہ دہر کی آیت نمبر 2، انسان کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی جو کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ باقی قرآن نے یہ جو کہا، نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، یہ 40-40 دن کے 3 پیریڈ سے ماڈرن سائنس اس کو کنفرم کرتی ہے، بتاتی ہے ہمیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، وہ لٹکنے والی کیفیت، پھر 40 دن مدغہ، گوشت بن جانے کا عمل کا معاملہ، اس کے قریب قریب پہنچنے کا معاملہ۔ اور یہ 40-40 دن کے 3 پیریڈز ہیں۔ جب یہ 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس کی تقدیر کا معاملہ وہ طے ہوتا ہے، اس کے رزق کا معاملہ طے ہوتا ہے، اس کے انجام کا معاملہ طے ہوتا ہے، موت کب آئے گی وہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ مزید تفاصیل ہمیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث میں مل جاتی ہیں۔ تخلیق انسانی کے مراحل میں چند باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ المؤمنون آیات نمبر 12 سے لے کے 14 کے درمیان۔ کیوں؟ انسان میرا حیوان نہیں ہے، یہ آزاد و حیوان میں بھی ہیں، انسان میں کچھ اور بھی ہے، وہ اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا جانا جس سے شرف انسانیت تک انسان پہنچتا ہے، وہ تفسیر آئے گی سورۃ المؤمنون آیات 12 سے لے کے 14 کے درمیان۔ اس موضوع پر بڑی عمدہ آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سی ڈی بھی ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، تخلیق انسانی کے موضوع پر ان آیات پر مزید اس میں آپ کو ڈسکشن انشاءاللہ مل جائے گی۔ ونقر بالارحام ما نشاء الى اجل مسمى، اور ہم ماؤں کے رحم میں جو چاہتے ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں۔ ثم نخرجكم طفلا، پھر تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ ومنکم من یتوفى، اور تم میں سے کوئی پہلی وفات اس کو دے دی جاتی ہے طبعی عمر کی تکمیل سے پہلے۔ ومنکم من یرد الى ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے ناکارا عمر تک، بڑھاپا ہے، یاداش پرانی، اعضا کمزور، دوسروں کے سہارے چل کے جانا، اور ممکن اپنی حاجات کی رفع کرنے کے قابل بھی نہ رہنا، کھانے پینے کے قابل بھی نہ رہنا، یہاں تک بھی اللہ پہنچاتا ہے۔ فرمائے کہ ومن کو من یرد الى ارض العمر، اور تم میں سے ہے کہ کوئی پہنچتا ہے ناکار عمر تک۔ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے، بالکل اس کی عقل معوف ہو جائے، یاداشت ختم ہو جائے۔ یہ انسان کا معاملہ آ گیا۔ امبریولوجی کے حوالے سے کچھ فیکٹس قرآن نے بیان کر دیے، کس لیے؟ کہ جس اللہ نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کی مزید تشریح کے لیے اور دلائل باٹنی کی مثال دی جا رہی ہے۔ وترى الارض حامدة، اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک پڑی ہوتی ہے۔ فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور ہر قسم کی رونق دار نباتات کے جوڑے اگا لاتی ہے۔ مردہ زمین کو اللہ زندہ فرمانے پر قادر ہے، تم مر جاؤ گے، تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق، جیسے کہ اللہ ہی الحق ہے۔ وأنه يحيي الموتى، اور وہ مردے کو زندہ فرماتا ہے، یہ اس لیے ساری مثالیں بیان کی گئیں۔ وأنه على كل شيء قدير، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وأن الساعة آتية لا ريب فيها، اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ دوبارہ ذکر آ گیا جو کہ آیت نمبر 3 میں بھی آیا تھا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ اس کے پاس عقلی کوئی دلیل ہے، وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ کوئی ہدایت ہے اس کے پاس، نہ کوئی روشن کتاب اس کے پاس۔ تو وہ عقل علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر ہی جھگڑتا ہے، نہ کوئی عقلی دلائل اس کے پاس ہے نہ نقلی دلائل ہیں، اپنی منمانی باتیں پیش کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں۔ تانی عجبی لیضل عن سبیل اللہ، اپنی گردن کو موڑتے ہوئے وہ رخ بدلتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن جلتی آگ کا مزہ جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. دان کا بھی ماں قدمت یہ داغ یہ سبب سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا, تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں کا ظلم فرمانے والا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں منافقانہ کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے, اور کفار کی سزاؤں کے لیے شدید ترین الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو ایک کنارے کنارے پر اللہ کی بندگی کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, پھر اگر اسے بھلائی پہنچتی تو اس سے اطمینان پاتا ہے کہ ہاں ٹھیک رہا. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. خَسِرَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, یہی کھلا گھاٹا ہے, سب سے بڑا خسارہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ منافقانہ طرز عمل, جو کردار کے پکے نہیں ہوتے بلکہ کمزور ہوتے ہیں. بات آسان لگ رہی عمل کر لو, مشکل لگ رہی چھوڑ دو, میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے. یہی کردار ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں, منافقانہ روش کا بیان سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 20 میں ذکر آیا تھا. وَإِذَا أَظْلَمَ قَوْمٌ, جب اندھیرا چھا جاتا ہے مراد مشکل احکامات آتے خاص طور پر جان مال لگانے کے, تو کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ عبادت نفس کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت نہیں. اللہ کی عبادت ایز اے ہول ہوگی. سورہ البقرہ آیت نمبر 208, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سورہ البقرہ آیت نمبر 85, جزوی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. آؤ تو ایز اے ہول پورا پورا پیکج ہے, پورا پورا لو. یہ کنارے پہ کھڑے کھڑے رہ کر میٹھی میٹھی بات آئی تو قبول کر لی, مشکل بات آئی تو چھوڑ دی, یہ عبادت اللہ کی ہے ہی نہیں, یہ نفس کی پرستش ہے, یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہو سکتی. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, وہ پکارتا اللہ کے سوا اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ. ذالک ھو الضلال البعید, یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, یہ جس کو پکارتا ہے اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر, جس کا نقصان اس کے نفعے سے زیادہ قریب ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر, بے شک برا ہے وہ دوست اور برا ہے یہ ساتھی. اب اہل ایمان کا ذکر ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے بے شک اللہ ان کو باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے یہ بھی مشکلات القرآن میں سے ہے کہ جس کی تشریح, جس کی تفسیر میں مشکل پیش آتی ہے. کئی آراء مفسرین نے یہاں پر بیان کی ہیں, میں ایک محتاط اور عمدہ رائے جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے. اہل ایمان کا ذکر آ گیا پہلے, اس سے پہلے کردار کے کمزور لوگوں کا ذکر آ گیا, تو اب ایک ایسے شخص کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے اگر تو اس کی امید اللہ سے قائم ہے تو معاملہ ٹھیک رہے گا, وہ چلتا رہے گا, دل جمعی سے کام کرے گا. لیکن اگر اس نے اللہ کی امید کی رسی کاٹ دی, اللہ کی امید سے, اللہ کی رحمت سے اگر بالفرض مایوس ہونا شروع کر دیا تو یہ خسارہ ہو جائے گا اور کچھ کام ہاتھ نہیں, اس کے ہاتھ کچھ کام نہیں آئے گا اور اس کو کامیابی نہیں مل سکے گی. تو امید لگائے رکھنا اللہ تعالیٰ سے یہ شرط لازم ہے اگر کوئی شخص اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کے دین کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے. یہ مضمون ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا اور آخرت میں, فلیندد بسبب الی السماء ثم لیقطع, تو چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے پھر اسے کاٹ دے. فلیندد, پھر دیکھیں, هل یذهبن کیدہ ما یغیظ, کہ یہ تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے کہ جو اسے غصے میں لے جا رہی ہے, غصہ دلا رہی ہے, اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ دین کا غلبہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ مدد وغیرہ اللہ کی کیوں نہیں آ رہی, یہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی. تو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اللہ کی رحمت سے جو امید لگائی جانی چاہیے اس رسی کو کاٹ دو تو کیا اس سے تمہیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو امید جب تک قائم رہے گی بندہ محنت تو کرے گا نا, یہ محنت کرنا ہی اس میں کامیابی ہے. کیوں؟ نتائج اللہ کے ہاتھ میں, وہ جب چاہے گا نظام کو بدل دے گا, دین کو غالب فرما دے گا. محنت کرنا تمہارا اختیار ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, وہ محنت تم کیے جاؤ, لیکن اس محنت میں دل جمعی پیدا کرنے کے لیے شرط لازم کیا ہے؟ اللہ سے بندے کی امید کی رسی وہ قائم رہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا قرآن کو واضح آیات کی روشنی میں, واضح آیات کی صورت میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے, مراد ہے کہ جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين شركوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئین، یہ کچھ لوگ ایک رائے ہے کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور ایک رائے کہ ان کے زمانے میں تھے اور شائع ستارہ پرست تھا. پہلی رائے زیادہ بہتر ہے کہ یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. والنصارى والمجوس والذين اشركوا، اور نصارا اور مجوس آتش پرست اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمان اور زمین میں ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی. والنجوم والجبال، اور ستارے اور پہاڑ بھی. والشجر والدواب وكثير من الناس، اور درخت اور جاندار اور بہت سے انسان بھی. وكثير الحق عليه العذاب، اور بہت سو کے حق میں عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ دلیل فرما دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں. اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک اللہ کا انکار کرنے والے. فرمایا کہ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کا اختلاف ہے اللہ کے بارے میں. فالذین کفروا، اب شدید سخت الفاظ آ رہے ہیں کفر کرنے والوں کے لیے. فالذین کفروا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لهم ثياب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں، لباس بھی آگ ہی آگ کا ہوگا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر به ما فی بطونهم والجلود، اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے بطن میں ہے اور ان کی کھالیں بھی. ولهم مقامع من حدید، اور ان کے دل لوہے کے ہتھوڑے ہیں. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيد فيها، جب جب وہ غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور اسے کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ حقیقت بیان کرتا ہے قرآن. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے خامخواہ ڈرانے کے لیے کیا، معاذ اللہ، اللہ نے کھیل تماشے کے لیے اپنا کلام نازل نہیں کیا، یہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان ہوگا تبھی دعائیں نکلیں گی دل سے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. ورنہ جس نے یہ سمجھ لیا اللہ نے کہا ڈرانے کے لیے کہ ہونا ہونا کچھ نہیں ہے، تو وہ توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اور وہ توہین کرتا ہے اس ہستی کی جو الحکیم ہے، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فیصلہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اس جہنم سے بچنے کی دعا بھی کریں، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے محنت بھی کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں دوسرا گروہ یعنی اہل جنت کا ذکر ہے، اور ان کی جو ان کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے. اور ایک آیت جو اس رکوع کی آیت نمبر 25، اس میں مسجد حرام کا کچھ ذکر آئے گا، اور آیت نمبر 25 سے ہی حج و قربانی کا ذکر انشاءاللہ شروع ہوگا. فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. ولباسہم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. فہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں ہدایت کی گئی پاکیزہ بات کی طرف. فہدوا الی صراط الحمیم، اور ہدایت کر دی گئی تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اب آیت نمبر 25 سے سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے، جس میں حج اور قربانی کے حوالے سے تذکرہ آئے گا، اور یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا آیت نمبر 37 تک انشاءاللہ. فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے اللہ کے راستے سے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، بیت اللہ سے. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے مقرر کیا تمام لوگوں کے لیے، اس میں رہنے والے اور پردیسی مراد سب کے لیے وہ برابر ہے، حقوق کے اعتبار سے برابر ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ مِنْ ظُلْمٍ، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا. نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب یہ تو مشرکین مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے راستے بند کر دیے تھے بیت اللہ کے مسلمانوں کے لیے، نمازیں پڑھنے سے منع کرتے تھے اور روکتے تھے، اور یہ بھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی روکا گیا سن 6 ہجری میں بھی. ایک بات جس میں سمجھنی کہ وہ کیا ہے، اللہ فرمانے کہ اس بیت اللہ کو، اس کی زمین کو ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں برابر کیا ہے، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا وہاں کے باہر کے لوگوں، پردیسی، تمام اہل ایمان، ویدر وہاں کے رہنے والے یا باہر کے رہنے والے، اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ اس کے ارد گرد ہے، حرم کی حدود ہے، سب کے لیے برابر قرار دیا. چنانچہ ہمارے اسلاف میں تو یہ رائے رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ یہ زمین سب کے لیے برابر ہے، کوئی ملکیت کا مسئلہ نہیں، جو مسلمان آئے گا، جیسے مسجد ہے پہلے آگے وہ جگہ اس کو مل جائے گی. باہر والوں کے لیے خاص طور پر معاملہ کیا ہے کہ جب وہ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں گے تو جگہ کا مسئلہ پیش آئے گا، تو مسجد کے برابر اس کو درجہ دے رکھا گیا تھا، جو جہاں آئے گا اس کو جگہ وہاں مل جائے گی. یہی رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، کہ وہاں کی ملکیت اس کا پھر ملکیت کی بنیاد پہ کرایہ لینا حجاج سے یا عمرہ کے لیے لوگ جو آتے ہیں ان سے حرام قرار دیا انہوں نے. یہ بعد میں کچھ فقہا کی رائے ہوئی، یا اب وہاں کی موجودہ حکومت نے کسی رائے سے استفادہ کیا تو بات الگ ہے کہ وہ پیسہ لیا جاتا ہے، اور وہ پیسہ کیا لیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ان کے نوٹ نکلوائے جاتے ہیں ان کی جیبوں سے، من مانے منہ بولے جائے پیسے مانگتے ہیں وہاں پر لوگ. ظلم ہے یہ، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ظلم ہے یہ. اس اعتبار سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی متفق ہے اس پر، حالانکہ اکثر اوقات اختلافات ہیں، کہ وہاں ملکیت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ زمین تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہے. بہرحال جہاں تک سعودی حکومت کا معاملہ ہے، حج اور بناسی کے حج اور بیت اللہ اور حرمین کی خدمت بہت عمدگی کے ساتھ ہو رہی ہے الحمدللہ. آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں، شرک سے پار رکھنا، اس میں بھی ان کا کردار بہت ہی عمدہ ہے. یہ ایک گوشہ ہے جہاں ذرا محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو امت پر بہت بڑا احسان ہو سکتا ہے ان کا، اور قرآن بھی اس کی طرح توجہ دلا رہا ہے. تو ہمارے اسلاف میں تو یہ رائے رہی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، بالکل عام سب کے لیے کھلا ہوا تھا معاملہ. فقہا میں سے آئمہ اربعہ میں سے دو کی رائے بھی موجود کہ حرام ہے وہاں کی ملکیت لے کر اس کا کرایہ وغیرہ لے. سوائے اس کے اگر کوئی سہولیات دی جا رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے یا بجلی گیس وغیرہ ہے، وہ چارج کر لیا جائے، لیکن ملکیت بنا کر اور پھر اس کے اوپر پیسے لینا اس حرمین میں مناسک حج کے مقامات پر، اس کی ان فقہا نے اجازت نہیں دی، وہ حرام قرار دیتے اس سے ملنے والی آمدنی کو. یہ ایک گوشہ ہے کہ جہاں سعودی حکومت کو مزید اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ ظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس کے بعد چودہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اور جیسے کہ اس کیا جا چکا، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 37 تک حج اور قربانی کے حوالے سے ذکر ہے. رکوع نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے مناسک کے حج کا کچھ ذکر ہے، اور شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور شرک کی نفی کی گئی ہے. فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے خانہ کعبہ کو آباد کر دیا. مراد کیا ہے؟ ان کو وہاں پر ان کے آل اولاد کے ساتھ آباد کرنے کا اللہ نے اہتمام فرما دیا. اللہ تشرک بھی شیئا، اور یہ ہدایت کی گئی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اسی طرح کی ہدایات ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ رکوع نمبر 25، رکوع نمبر 24 اور 25 کی روشنی میں. تو شرک سے پاک رکھنا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی اور باطنی اعتبار سے بھی پاکیزگی، باطنی پاکیزگی شرک سے پاک رکھنا. یہ میں نرس کیا کہ اس معاملے میں الحمدللہ جو بھی سعودی حکومت ہے بہت عمدگی کے ساتھ، کہیں بو بھی محسوس ہوتی ہے شرک کی تعویذ گھنٹے کی تو وہ بالکل اڑا دیتے، اس کو بہت اچھی بات ہے. تو ظاہری پاکیزگی یہ بھی بہت عمدگی سے ہو رہا ہے معاملہ، اور باطنی پاکیزگی کا بھی اہتمام ہے. ہاں وہ شرک جو بادشاہ تک جاتا ہے اس کی نظر وہاں پر نہیں ہے لوگوں کی، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حکم شرک، اہل حق کی زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کرنا ظلم، یہ ہوتا ہے وہاں پر، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات وہ ملکیت کے حوالے سے میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، تو طاہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاک کرنا میرے گھر والوں کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے. فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت بیت اللہ میں طواف، اس کے بعد اعتکاف وہیں پر، اور اس کے بعد نوافل. یہی ترتیب اس آیت میں بھی یہی ترتیب بیان کی گئی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل. وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، اور وہ آئیں گے دور دراز کے علاقے سے. یہ صدا ابراہیم علیہ السلام نے لگائی جس کے اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے، اونٹنیوں پر بھی آتے ہیں وہاں کی بدو وغیرہ، اور دنیا جہاں کی جو بھی ٹرانسپورٹیشن کے مینز اویلیبل اس کے ذریعے سے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، اور گویا کہ اس پکار پر آج تک لبیک کہتا کہا جا رہا ہے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ آ موجود ہوں. یہ بڑا عمدہ مقام ہے قرآن کا، فائدے مادی اعتبار سے بھی اور فائدے روحانی اعتبار سے بھی. روحانی اعتبار سے اللہ کی رحمتوں کا نزول، معافی کا اعلان، گناہوں کی مغفرت کا اعلان، اور عبادت کے زیادہ سے زیادہ مواقع دیے جانے کا موقع، شیطان کے حملوں سے بچا دیے جانے کا موقع، یہ کئی طرح کے روحانی انعامات. مادی انعامات بھی کئی ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے، لوکل لوگ بھی کرتے ہیں، باہر سے آنے والے بھی کرتے ہیں. ایک امت میں سے دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو جمع ہونے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع ملتا ہے، ایک عالمگیر لیول پر مساوات کے ایک اظہار کا انسانیت کو دکھانے کا موقع مل جاتا ہے کہ دو لباس، ایک ہی لباس سب کا ہے اور ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ سارے مادی اعتبارات سے فوائد ہیں. اس حوالے سے کیسٹ ہے میرا حکمت حج اور اس کے فوائد، اس کی سماعت انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہے گی. تو لیے شدو منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ آ موجود ہوں، مراد ہے کہ مادی اور روحانی فوائد جو اللہ ان کو دے رہا ہے وہ حاصل کریں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کا نام لیں مقررہ دنوں میں. اب یہاں سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مقررہ ایام کون ہے؟ قرآن نہیں بتاتا، حدیث مبارکہ سے معلوم ہو جائے گا. یہ ایام قربانی ہے جن میں قربانی کرنی ہے. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس اس میں سے تم کھاؤ اور برے حال محتاج کو بھی دو، مانگنے والوں کو، محتاجوں کو بھی دو. ثم ليقضوا تفتهم، پھر چاہیے کہ وہ اپنے محل کو چہل کو دور کریں. قربانی کر لی، اب بات صاف کریں گے اور احرام اتاریں گے، پابندیاں ختم ہو جائیں گی. ثم ليقضوا تفتهم، پھر چاہیے کہ اپنے محل کو چہل کو دور کریں. وليوفوا نذورهم، اور اپنی نظریں پوری کریں. اگر کسی نے کوئی نظر مان رکھی ہے، کوئی منت مان رکھی ہے، تو وہ اس کو پورا کریں. وليطوفوا بالبيت العتيق، اور قدیم گھر یعنی اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کریں. قدیم اس لیے کہ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کی یعنی بیت اللہ کا طواف کریں. یہ طواف زیارت ہے جو مناسک کے حج میں سے ایک منسک ہے جس کو ادا کرنا ضروری. ذالک، یہ تو ہے حکم. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کرے. حرمات دو اعتبار سے، ایک حرمت ہوتی ہے تقدس کے اعتبار سے، تو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا لازم، مسجد حرام اس کا احترام کرنا لازم، قبلہ اس کا احترام کرنا لازم، اور ایک حرمات پروہیبیشن کے معنی میں، ممنوع کے معنی میں، جن باتوں سے اللہ نے منع فرما دی، شراب منع ہے، جھوٹ منع ہے، غیبت منع، ان سے بچنا. تو ممنوع باتوں سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. نوٹ فرمائیے، ایک ہے نا عبادت کی نماز ادا کی، ٹھیک، روزہ رکھا، ثواب مل گیا. گناہوں سے بچنا بھی بڑی عبادت ہے، اور ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ نساء میں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اللہ چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دے. ایک حدیث مبارکہ کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، اس کا وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ گویا روزانہ وہ روزہ رکھتا ہو یعنی نفل، اور روزانہ وہ رات کو قیام کرتا ہو. گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو ومن يعظم حرمات اللہ، جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے. حرمات تقدس کے معنی میں بھی، اور حرمات ممنوع اور پروہیبیشن کے معنی میں بھی. فهو خير له عند ربه، تو وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے. سورہ انعام میں کچھ ہم گفتگو کر چکے، اور سورہ المائدہ میں بھی ہم گفتگو کر چکے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، پس تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی باس. حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوتے ہوئے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گیا آسمان سے گر پڑا. فَتَقْطَفُ الطَّيْرُ، تو اسے پرندے اچکر لے جاتے ہیں جو گوشت خور ہیں. اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھینک دیتی اس کو ہوا کسی دور دراز کے علاقے میں. کچھ اس آسمان سے گرے، پرندے اس کے وجود کو کھا جائیں، اور راگ بکھیر دے اس کی ہوا، تو اس کا وجود بالکل ختم، کوئی حیثیت اس کی نہیں. جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بھی ہوا میں، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں. اور نیچے گرا، پرندوں نے چک لیا. ایک مراد لی گئی ہے یہ جو پنڈت، پروہت، پجاری، پیر، پادری، یہ سارے پی 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 والے، کہ جو واسطے وسیلے بن کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایک اللہ سے توجہ ہٹاتا ہے، تو یہ مذہبی شرک کرنے والے ایسے شخص کو اچک لیتے ہیں اور وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے، یا جو اللہ کی توحید سے ہٹ جائے گا وہ نفس کی پرستش کرے گا اور خواہش نفس اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی اور پستی کی طرف اس کو لے جائے گی. فکان من الغاوین، اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو جائے گا. سورہ اعراف آیت 175 میں تفصیل ہم پڑھ چکے. ذالک، یہ تو ہے حکم. ومن يعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے. شعیرہ کی جمع شاعر، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو جس کو دیکھ کر کوئی شیاد آئے. مسجد اللہ کی شعیرہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن اللہ کی نشانی ہے، قرآن کریم اللہ کی نشانی. اللہ کا نیک بندہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ بھی حدیث میں الفاظ ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اللہ کے اہل ایمان بندے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ان کا ادب و احترام کرنا ہم پر لازم ہے. دینی کتب ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے. کیوں؟ ان کو پڑھ کر ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کی لٹریچر کا بھی ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے. تو وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. دل میں تقویٰ ہوگا، اس کا نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہوگا، تو بندہ ان شاعر کی تعظیم کرے گا. اور اگر کوئی شاعر کی تعظیم نہیں کر رہا تو گویا اس کے دل میں تقویٰ موجود نہیں ہے. وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان میں یعنی مویشیوں میں ایک مدت مقرر تک فائدے ہیں. یہ اشارہ ہے قربانی کے جانور، تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے قربانی سے پہلے پہلے. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کے پہنچنے کا مقام پرانا قدیم گھر ہے یعنی بیت اللہ، حدود حرم میں یہ قربانی پیش کی جائے گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.